بسم الله الرحمن الرحيم.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
जिसके साथ आपकी मोहब्बत है और आप हासिल होगा जो तुम हासिल करोगे।
एक रिवायती दर किताब इलाल मरहूम सदूक है।
एक और रिवायत है जो इलाल शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैहि
फरमान ला युमनु अब्द हत्ता अकून अहब इलैहि मिन नफ्सिह। मोमिन ایمان کسی کامل نمیشه تا اون که منو برا خودش نخواد، منو برا خودم بخواد. معنی اینه ها، چون من منم منو بخواد، نه منو برا خودش بخواد.
کسی بھی میرے بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک میری محبت کو هدف قرار نہ دے، نہ کی وسیلہ. اب میری محبت اس لیے وہ نہ چاہے کہ اپنے لیے کچھ حاصل کرے، بلکہ مجھے میرے لیے چاہے،
من رو برا خودم بخواد، نہ منو برا خودش بخواد.
مجھے میری وجہ سے چاہے، نہ کہ مجھے اپنے لیے.
ما وقت سراغ علی ابن موسی رضا میریم تا ارزوق بگیریم برا خودمون.
اب ہم اپنے آپ کو ناپیں، جب ہم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہیں تو یہاں سے جاتے ہوئے حاجات کے پورا تمار ہمارے ساتھ ہوتا ہے، گویا کہ آپ امام کے پاس جا رہے ہیں اپنے لیے.
نه من تو رو برای خودت میخوام، چون توی میخوام.
نہیں، یہ محبت کا شیوا نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ تم محبوب ہو، میں تمہیں تمہاری وجہ سے چاہتا ہوں.
این کلام امیر ہمون کلام خدا سر قرآن
ہے. یہ جو حضرت امیر المومنین کا ارشاد ہے وہی کلام خداوندی ہے، اسی کلام خداوندی کا پرتو ہے جو امیر المومنین کے زبان سے جاری ہو رہا ہے.
ما کان لأهل المدینة ومن حولهم من العرب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرقبوا بانفسهم عن نفسه. نباید اهل مدینه، اعراب وادی نشین از پیغمبر جدا بشن و نباید خودشون رو بر اون مقدم بدارن، یا نباید رغبت در خود داشته باشند به جای او، باید رغبتشان در او باشد، تبع او باشد.
اهل مدینه، ارشاد اس آیت کے اندر اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اهل مدینہ اور مدینہ کے اطراف میں بسنے والے وادی نشینوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کی پیروی نہ کریں یا پیغمبر سے کو چاہیں اپنے لیے، یہ ان کو حق حاصل نہیں ہے.
نه، او مقدمه،
بلکه رسول مقدمه.
بعد پیغمبر فرمود، اون بالا من یک اشتباه کردم، نسبت به امیر المومنین دادم روایت رو. نبی مقدم،
یعنی نبی بله، با روایت حضرت رسول سے.
بعد در اون روایت که در ایرال صدوق هست فرمود تکون اطرتی الی عظم اطرت من پیش او عزیزتر از اطرت خودش باشه.
اس بادیه نشین کا فرض یہ ہے، مدینہ میں بسنے والے تمام مومنین کا فرض یہ ہے کہ میری اطرت اس کے پاس اپنی اطرت سے عزیزتر ہو.
میخواییم محبت رو درست کنیم، میخواییم خیلی راسته شفاف باشه.
دیکھیں، ہم محبت کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور محبت کے شفاف راستے کو بیان کرنا چاہیے.
میخوایم بگیم همه محبت ها کاذب است، این محبت صادقه.
ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی محبتیں ہیں اس روپ کے علاوہ وہ سب محبتیں محبتائے کاذب ہیں.
میخوام بگیم آیات و روایات ہیں که مایز بین محبت صادق و محبت کاذب میشن.
ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آیات و روایات کی روشنی میں ہم تمیز دے سکتے ہیں کہ کون سی محبت سچی ہے اور کون سی نادرست محبت.
چرا؟ چون عقل همه جزئیات رو درک نمی کنه. مشکات انوار ولایت است که توضیح میده محبت صادق کدام است و محبت کاذب کدام.
اسلیه که عقل تمام جزئیات کا ادراک نہیں کر سکتی ہے. یہ مشکات ولایت ہے جو کہ تمام جزئیات سے پردہ کشائی کرتی ہے.
ویکون اهلی احب الیه من اهله،
اور میری اہل اس کے پاس خود اس کی اہل سے عزیز تر ہے.
وَيَكُونْ ذَاتِ اَحَبْ اِلَيْهِ مِنْ ذَاتِ،
اور میری ذات اس کے پاس خود اس کی ذات سے زیادہ محبوب ہونی چاہتی ہے.
درست؟ در اینجا دو بار اسم پیغمبر آمده، یکی در اون اول آمده این احب الیه من نفسه، دو مرتبه تکرار کرده ذاتی احب الیه من ذاته، دوبار آمده. یعنی من سرسلسله هم.
اس روایت کے اندر پیغمبر کا نام دو مرتبہ آیا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سرسلسلہ خیر محبوبان میں ہوں.
پس اگر حب به خودت هم داشتی کاذبه.
پس اپنی ذات سے بھی محبت کرو تو یہ محبت صادق نہیں ہے.
این روایت رو من شاید یک بار گفته باشم. کسی آمد خدمت حضرت ارسل آقا متا الفرج کی فرج میرسد؟
کوئی شخص آیا حضرت رسول کے پاس،
نه امام صادق،
امام صادق کے پاس، اور یہ روایت فرج سن چکا تھا، اسی لیے سوال کیا کہ مولا بتائیے متا الفرج، فرج کب حاصل ہوگا، کشادگی کب حاصل ہوگی؟
حضرت فرمود فرج ما یا فرج شما؟
حضرت نے پوچھا کون سی کشادگی، ہماری کشادگی کی بات کرتے ہیں یا آپ کی؟
شما دنبال فرج خودتونی. کی میشه امام زمان بیاد نون ارزون بشه، نمیدونم چی چه بشه، اون چه بشه، ولی هم ماشاءالله دنبال فرج خودمونی.
کہ عام طور پر ایسا ہے کہ جب ہم بھی امام زمان کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے فرج کے لیے دعا بھی کرتے ہیں تو یہ سب اس لیے ہے کہ ہمیں آسائش ملے اور یہ سختیوں سے ہم نکل جائیں اور نور و نفقہ میں آسائش پیدا ہو جائے،
زحمت نہ کشیں،
زحمت نہ اٹھانی پڑے،
مبارزہ نہ کنیں،
مقابلے سے بچ جائیں،
بہنے راحت راحت راحت
تاکہ زندگی راحت ہو جائے.
بابا این خودخواهی،
یه انتظار فرج یا خودخواهی؟
منتظران ما هم بعضا خودخواهند. البته خوبه،
یعنی منتظرین امام بھی خودخواه ہیں، البته بالکل نہ ہونے سے یہ خودخواهی کی صورت میں انتظار بھی بہتر ہے.
بله، بعد فرمود فرج ما را اگر میگید، ما وقتی که بیاییم حکومت تشکیل بدیم وضعیت فرق میکنه. اول گرفتاری، اول زحمت، اول دویدن.
اگر هماری فرج کی بات کرتے ہیں تو جب ہمارا ظهور ہوگا تو اس وقت کوئی کشادگی حاصل نہیں ہوگی، وہ تو اول گرفتاری ہے،
اول زحمت کشیدن،
تلاش اور زحمتوں کے دن وہی ہوں گے.
خب این مقداری از روایات،
یه روایت کا کچھ حصہ ہے.
مرحوم ابن بابویه قمی،
شیخ صدوق رحمت الله علیه فرماتے ہیں،
آمده در همین کتاب علل،
اسی کتاب علل الشرایع میں
روایاتی رو نقل کرده،
چند روایتیں آپ نے نقل کی ہیں
تحت عنوان علت و عشق الباطن.
یہ روایتیں اس عنوان کے ساتھ ہیں کہ عشق باطل کے وجوہات.
عشق باطل چیز؟ علت گرایش به عشق باطل چیز؟
کہ ان روایتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ عشق باطل کیا ہے اور باطل سے عشق رکھنے کے اسباب کیا ہیں.
میخواہیم عشق صادق رو پیدا کنیم، محبت حقیقی رو پیدا کنیم.
یہ یاد رکھنا ہمارا هدف عشق باطل بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ تو رف الاشیاء بے ازدادہ کے عنوان سے ذکر کر رہے ہیں کہ عشق حقیقی تک ہم پہنچ جائیں.
بلیدہ در اونجا یکی از روایات شما نقل میکنم،
اسی لیے وہاں سے ایک روایت میں نقل کرتا ہوں.
مفضل ابن عمر، این مفضل خیلی سوالات خوبی داشته.
مفضل ابن عمر سے یہ روایت منقول ہے عراق الشرائع.
این مفضل روایات مفضل رو اگر کسی دقت بکنه این روایات سوالایی که کرده مخصوصه.
یه مفضل ابن عمر ایک دانشور راوی تھی، اس کے سوالات مخصوص ہیں. اگر کوئی روایات کے مجموعے میں مفضل کی روایات کو تلاش کرے تو دانش کا ایک اچھا ذخیرہ اسے میسر آ سکتا ہے.
مثلا یکی از چیزایی که حالا مفضل دارم توحید مفضله که حضرت صادق رحمه الله به او تعلیم فرمده.
آج ہمارے پاس توحید مفضل نام کے چھوٹی سی کتاب بلکہ کتابچہ ہے کہ جس کے اندر علم کا بہت بڑا ذخیرہ ہے.
معلوم میشه خیلی آدم دقیقی بوده ایشون.
ان کے سوالات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقیقتا دانشور آدمی تھے،
دقت داشتے
اور مطالب پر دقت رکھتے تھے.
بلیدہ آمده سوال رکھنے کا عشق چی؟
لہذا ان سوالات میں سے ایک سوال ان کا یہ ہے کہ مولا عشق کیا ہے؟
فقال علیہ السلام قلوب خلت عن ذکر اللہ، قلبی که خالی از ذکر خدا و یاد خدا باشه عشق. اینو معنا کنید، قلوب خلت عن ذکر الله،
وہ دل جو ذکر خدا سے تهی ہو خالی ہو.
فاذاقها الله حب غیره. وای وای خیلی عجیب این روایت، قلب خالی بشود از یاد محبوب.
عجیب روایت ہے.
خدا اذاقه الله، اذاقه الله حب غیره.
جب دل یاد محبوب سے خالی ہو جائے تو خدا اپنے غیر کی محبت اسے چکھا دیتا ہے.
اللہ یعنی چه؟ میخوایم یه خود معنا کنیم این عبارت رو.
اس روایت پر ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے.
یعنی بشر اگر راه رو کج رفتی، محبوب حقیقی رو پیدا نکردی، دوچار محبوب غیر حقیقی میشی. این کار کیفر کار تو، دقت کنید.
ای بشر اگر تم یاد خدا میں نہ رہو تو یاد خدا میں نہ رہنے کا کیفر اور نتیجہ یہ ہے کہ باطل چیزوں کی محبت تمہارے دلوں میں جائے گزر ہو جائے.
اذاقها الله حب غیره، این کیفر اون خلوب قلب است از یاد خدا.
دل کا یاد خدا سے خالی ہونے کا کیفر اور نتیجہ اور سزا یہ ہے کہ غیر خدا کی محبت میں گرفتار ہو جائے.
یعنی اگر همواره مواظب قلبت نباشی، قفلت رو بگیره، یاد خدا فراموش بشه.
یعنی اگر دل کو غفلت نے گھیر لیا اور خدا سے خالی ہوا،
در نتیجه چه می شود؟ کیفر می بینی.
تو اس کا نتیجه کیا ہوتا ہے؟
کیفر ایک چیز.
اس کا کیفر کیا ہے؟
تازیانه دردناک عشق به باطل بر او زده می شود.
اس کا کیفر اور اس کی سزا یہ ہے کہ عشق غیر خدا کا تازیانہ اس کے دل پہ برسایا جاتا ہے.
در نتیجه غیر خدا اساس کشی میکنه یا تو قلبی که عرش الله ہے.
اس کا نتیجہ یہ ہے، واقعا یہ بہت بڑی سزا ہے، کہ وہ جگہ جو عرش اللہ تھی اس جگہ پہ باطل اپنے ساتھ و سامان کے ساتھ بسیرا ڈال دیتا ہے.
پس قافلان از یاد او،
پس یاد خدا سے غافل لوگ
الان هم دارن کیفر رو میبینن،
هر آن و هر لحظه سزا کی حالت میں ہیں.
کیفرشون این است که حب چیز دیگری به اونها داده می شود.
ان کی سزا یہ ہے کہ غیر خدا کی محبت میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں.
چه تازیانه ای علمناکتر دردناکتر از این که حب غیر او در دل وارد می شود.
اس سے بدتر کون سی سزا ہو سکتی ہے اور اس سے دردناکتر تازیانہ کون سا ہو سکتا ہے کہ دل کے اوپر غیر خدا کی حکومت ہو اور غیر خدا کا بسیرہ ہو.
پس چه کنی که غیر از او در دل نیاید؟ چه کنیم غفلت عارض نشود؟
کیا کریں کہ ہم پر غفلت عارض نہ ہو اور اس کے سوا کوئی اور ہمارے دلوں میں داخل نہ ہو؟ اس کے لئے کیا علاج ہے؟
اراد را از مولا
مولا سے پوچھتے ہیں علاج کیا ہے؟
مولا اراد می دهد نسخه می نویسد.
مولا علاج کرتے ہیں اور نسخہ ہمارے لئے تجویز فرماتے ہیں.
نسخے مولا چیئے؟
کیا ہے مولا کا نسخہ؟
صابرو انفسکم عن فعل الطاعات. یک،
اپنے نفسوں کو ثابت قدم رکھو طاعات کی بجا آوری میں.
حالا میخوام یه موقع انشاءالله برای صبر و مراتب صبر براتون حرف خواهم زد.
خدا نه اگر توفیق دی اور اس بحث محبت سے گزر گئے تو صبر اور مراتب صبر پر بھی کبھی گفتگو کریں گے.
صبر بر طاعت داریم، صبر بر مصیبت داریم، صبر بر معصیت داریم. نه نو صبر داریم.
صبر کی قسمیں ہیں، نو قسمیں، جن میں سے تین کا نام آغا نے رواروی میں لے لیا. صبر بر طاعت، صبر بر مصیبت اور صبر بر معصیت.
ان سے نو عشق معروف ہیں.
یہ تو معروف انواع ہیں صبر کے.
شش نو دیگر شم هست بمانه.
چھ نو اور ہیں بورے میں.
پس صبر بر طاعت، صبر بر طاعت چیه؟ واجبات را به دقت عمل کردن.
مولا نے نسخه علاج بتا دیا. کیا؟ کہ اطاعت پر صبر کرو. اطاعت پر صبر کرنا نسخه علاج ہے.
وَسُونُوها عَنْدَنَسْ سَيِّئَا،
اور اپنے دلوں کو سیئات اور برائیوں کی کثافتوں سے محفوظ رکھو.
مبادا اجازه بدهی بخل بیاید، حسد بیاید، کینه بیاید.
سیئات نفسانی، رذایل اخلاقی یہ ہیں کہ مثلا کینہ، حسد، بخل، اس قسم کے پست اوصاف تمہارے دل میں آنے نہ پائیں.
پس دو چیز، صبر بر طاعت،
خدا کے فرامین کی بجا آوری، اور اس سلسلے میں ثابت قدم رہنا.
سیانت جان از آلود شدن به سیئات،
اور دل کو سیئات سے آلودہ کرنے سے محفوظ رکھنا.
فرمود اگر این دو کار کردید تجدو حلاوت ایمان،
اگر یہ دو کام کر لو، دل کو پاک رکھو سیئات سے اور اطاعت خدا پر پائبند رہو، تو خدا تمہیں حلاوت ایمان چکھا دے گا.
از این روایت دو چیز استفاده می شود.
اس روایت سے دو چیزوں کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے.
یک، با فرمان برداری و اطاعت از حضرت حق طعم محبت او رو می چشی.
ایک یہ کہ خدا کی فرمان برداری اور اطاعت کے نتیجے میں اس کی محبت کے مزے کو چکھا جا سکتا ہے.
و با معصیت او، با معصیت او حلاوت ذات نور میچشی.
اور اگر خدا کی معصیت کے مرتکب ہو جائیں اور دل کو کثیف کر دے اوصاف سیئہ کے ذریعے سے, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ غیر خدا کی محبت سے وہ آشنا ہو جاتا ہے.
اگر طعم محبت غیر خدا رو چشیدی حتما گرفتار آلودگی کے باطل میشی.
اگر غیر خدا کی محبت میں گرفتار ہو گئے تو سمجھ لیں کہ آپ باطل سے آلودہ ہو چکے ہیں.
اگر کسی طعم محبت غیر او رو چشید دیگه اهل جهاد اصغر و اکبر نمیشد.
اگر غیر خدا کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو یہ گرفتار شخص نہ مجاہد جهاد اصغر ہو سکتا ہے نہ مجاہد جهاد اکبر.
چرا؟ چون هم آلوده شده دل, پس پا به جهاد اکبر اصغر نمیگذارد, چون تعلق به دنیا دارد,
چونکہ اس کے دل نے تعلق رکھا ہے دنیا سے, نتیجے میں وہ جہاد اکبر میں شریک ہونے کی توفیق اصغر میں شریک نہیں ہو سکتا ہے.
میگه مال خانه دارم, زندگی دارم, چه دارم, ماشین دارم, نه 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 اصلا و ابدا.
کہتا کہ میرے پاس مال ہے, دولت ہے, ثروت ہے, بیوی ہے, بچے ہیں اور گاڑی ہے, مکان ہے, ان سب کو چھوڑ کے میں جاؤں جنگ میں محاذ پر؟ نہیں نہیں, میں تو نہیں جا سکتا ہوں.
بدر جہاد اکبر نہیں,
اور جہاد اکبر تو اس سے بڑھ کے
نہایتاً به دنبال اون هم میره, نہ دین خدا رو یاری میکنه نہ مؤمنین رو یاری میکنه هیچ.
نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے دنیا میں یہ شخص گرفتار ہوتا ہے کہ نہ تو یہ دین و خدا کی مدد کر سکتا ہے نہ مومنین کی مدد کر سکتا ہے.
خب اگر آمد این حب کاذب در قلب جا گرے و نهایتا جهاد اصغر و اکبر ترک شد چه می شود؟
اب یہ شخص محبت دنیا میں گرفتار ہوا اور دنیا کی محبت اس کے دل میں سما گئی, نتیجے میں نہ جہاد اصغر میں شریک ہو سکا نہ جہاد اکبر کا مجاہد بن سکا, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
خدا اینا رو با دو تا تحدید کرد, دو تا تحدید کرد.
تو ایسے شخص کو خدا نے دو طرح سے دھمکایا ہے.
یک انتظار منتظر کیفر الہی باشه.
ایک تحدید اور دھمکی تو یہ ہے کہ اس کا جو الہی کیفر ہوگا, الہی سزا ہوگی, اس کے انتظار کرو, یعنی تم ابھی امن میں نہیں ہو.
فتربصوا حتی یأتی اللہ امرہ, منتظر باشی,
بس انتظار کر لو یہاں تک کہ خدا کا امر تمہارے بارے میں آ جائے.
حالا پس این تحدید اول. دو, این که بدانید با این تعلقی که ایجاد کرده اید و محبت کاذبی که برای خود خریده اید و که سبب اون غفلت بوده, بدانید به مقصد نمیرسید.
دوسرا یه که یه جو تم نے محبت کاذب پیدا کی ہے کہ جس کے نتیجے میں نہ تو تم جہاد اصغر میں شریک ہو سکے نہ جہاد اکبر کے مجاہد بن سکے, تو یاد رکھو کہ جس محبت میں گرفتار ہو کر تم یہاں تک پہنچے ہو اس سے کوئی ثمرہ تمہیں نہیں ملے گا.
چرا؟ واللہ لا یهد القوم الفاسقین, یعنی قوم فاسق به مقصد نمیرسند, هرچه میروند دورتر میشوند, و این یعنی گمراهی, یعنی به هدف نرسیدن.
یعنی اس لیے که قرآن نے اعلان کیا ہے کہ والله لا يهدي القوم الفاسقين, فاسق اشخاص جتنا بھی تلاش کریں اور جتنے بھی بھاگ دوڑ کریں وہ مقصد کے قریب نہیں ہوتے ہیں بلکہ مقصد سے دور ہی رہتے ہیں.
این دو خطر مال محبت کاذبه.
یہ دو خطر, ایک خدا کی خدا کے امر کے آنے کا انتظار کر لو کہنا اور دوسرا مقصد تک نہ پہنچنا, یہ دونوں خطر محبت کاذب کے نتائج ہیں.
این دو تحدید مال محبت کاذب,
یہ دو دھمکی محبت کاذب کے لیے.
بلذا در مناجات شعبانیه
اسی لیے مناجات شعبانیہ میں ہے
وَأَلْحِمْنِي وَلَحَنِ بِذِكْرِكَ إِلَى ذِكْرِكَ مخمانو خدایا ملحم کن مرا به من الهام کن ولهی را اشتیاقی را شوقی را جذبه ای را از خود بی خود شدن ای را به ذکرت که الا ذکرت یعنی هیچ وقتی نخواه نه بیداری نه کار نه اداره نه درس نه مطالعه وقتی بر من نگذرد که از یادی به یاد تو یعنی هیچ وقت فراموش نشود یاد تو
یعنی پروردگارا مجھے الهام فرما ایسا شوق ایسا جذبہ اور ایسا عشق کہ اس شوق اور جذبہ اور عشق کی وجہ سے میں تمہارے ذکر کے ذریعے سے تمہارے ذکر تک اور تمہاری یاد تک پہنچوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تجارت نہ کار و کسب نہ میرا مطالعہ نہ میرا اسکول نہ میرا درس کوئی چیز مجھے تمہاری یاد سے نہ ہٹا دے بلکہ ہمیشہ تمہاری یاد کے ذریعے سے تمہاری یاد تک پہنچ جاؤں
ولہ شاید مانا شیفتگی باشے در اون
ولہ کے معنی شیفتگی ہے ولہ کے معنی شیفتگی ہے
در اون شیفتہ میگن دیگه
شیفتہ معنی مانا کیا نہیں شیفتہ
بلے شیفتہ بجان
میں شیفتہ بن جان
بلے و در همین منادات شعبانیه الهی حبلی کمال انقطاع الک خدایا کمال انقطاع رو به من بده هبه کن منو میشه خودش باید تفضل کنه
اور فرمایا که الهی حبلی کمال الانقطاع الک اس لفظ حب سے اچھا استفادہ کیا آواز آپ نے وہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مرحلے تک پہنچنا بھی موہوبات الہیہ میں سے ہے جب تک وہ ہبہ نہ کرے کوئی انسان اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکتا ہے وہ مرحلہ یہ ہے کہ کمال الانقطاع الیک میں سب چیزوں سے کٹ جاؤں اور تمہارا ہو جاؤں خداوندہ مجھے وہ توفیق عطا فرمائے
در اون اولش میگه الهمنی و بهن به ذکر که الا ذکرک ترقی میکنه حبلی کمال انقطاع الیک
مناجات شعبانیه که آغاز میں فرمایا خدا خدایا مجھے وہ شیفتگی اور ولہ عطا فرما کہ میں تمہارے ذکر سے تم تک پہنچوں اور آخر میں فرماتا سب سے کٹ جاؤں اور تمہارا بن جاؤں
یعنی توضیح بدم برا تو خیلی ظریف این حد خیلی لطیف این حد انقطاع اگر حاصل شد دیگه انقطاع کمال و انقطاع چیه خوب دقت کنید
اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے قابل توجہ انقطاع جس کے معنی فارسی میں بریدن کے ہیں کٹ جانا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے جب کوئی کسی چیز سے کٹ جاتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے جدائی ہو گئی پھر کمال اور انقطاع کا کیا مطلب ہے اس لفظ کمال کو لانے کی کیا ضرورت تھی
بابا انقطاع کے آمد دیگه انقطاع منقطع شدم به تو متصل شدم
اگر انقطاع حاصل ہو گیا غیر سے تو میں متصل ہوا تم تک پھر کمال اور انقطاع کیا مطلب
من که غیر از تو رو دیگه چیزی رو نمیبینم
اب ایسی حالت پیدا ہو گئی ہے کہ میری نظر ہے اور آپ
توی
آپ ہیں
این معنی انقطاع کمال اور انقطاع چیه
انقطاع کے یہ معنی ہے کمال اور انقطاع کیا ہے
گفتن کمال الانقطاع این است که منقطع به اونچنان فانی بشود که به انقطاع خود هم توجه نداشته باشه
خوب غور کریں بہت لطیف نکتہ ہے کہ کمال الانقطاع اسے کہتے ہیں کہ یہ منقطع شخص غیر سے کٹنے والا شخص اپنے اس انقطاع کی طرف بھی توجہ نہ رکھے بلکہ خدا میں اس طرح سے فنا ہو جائے کہ غیر کا تصور
بھی ادھر نہ آ جائے ہوپ 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 چه می کنم
یہ محبت بھی دیکھیں محبت کیا گل کھلاتی ہے
الحمنی ولحن به ذکر که الہ ذکرک حبلی کمال انقطاع الیک در وجود تو شدم من منعدم، چون محبم خب یقمی و یسم. در وجود تو شدم من منعدم، چون محبم خب یقمی و یسم. دیگه چیز نمیبینم،
تیره وجود میں میں فنا ہو چکا ہوں. جب میں تمہارا محب ہوں تو محبت تو انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، میں غیر کو کیسے دیکھوں؟
چون محبم خب یقمی و یسم. یه عالیه این شعر. خب نمونه سومی از قرآن که عده‌ای دوچار حب کاذب شدن.
قرآن میں آیات کا ایک تیسرا طبقہ ہے جو بیان کر رہا ہے کہ کچھ لوگ غیر خدا کی محبت میں گرفتار ہوئے ہیں.
اینجا خیلی دقیق میشه مسئله،
اس مسئلے کو دقت سے پرکھنے کی ضرورت ہے.
مسئله باریک میشه،
باریک مسئله ہے.
شما این قرآن رو میخونید، این دو جمله دو عبارتی که از قرآن میخونم شما زیاد باش مانوسید.
یہ دو آیتیں جو میں ابھی تلاوت کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگ ان آیات سے مانوس ہیں.
کلا کلا بل تحبون العاجلة، درست؟ کلا بل تحبون العاجلة. خدا اینجا میخواد حب کاذب را براتون معرفی کنه.
اس آیت میں
عاجله یعنی چه؟ یعنی همین چیزی که نقده، این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار.
اس آیت میں محبت دروغین یا محبت کاذب کی نشاندی کی گئی ہے. کلا ہرگز نہیں، تم تو ایسے ہو کہ تحبون العاجلة، تو جو تمہارے سامنے کی چیزیں ہیں ان سے محبت کرنے لگتے ہو، جو تمہارے نقدن میسر ہیں ان سے محبت کرنے لگتے ہو.
خلا نگاہ کنیم به خودم، ببینیم چجور
اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کیسے ہیں،
چگونه هستیم،
کیسے ہیں ہم،
چقدر با جهان ورای این عالم ماده و طبیعت ارتباط داریم،
کتنا ہم عاجلہ سے جو کہ ماورا مادہ ہے اس سے محبت رکھتے ہیں، اس سے مربوط ہیں، اس سے تعلق رکھتے ہیں.
چقدر به اونجا تعلق داریم؟
ہمارا تعلق کتنا ہے؟
چرا علی میگه آنس به مومنت طفل و صدی امه؟ چرا؟
یہ علی ابن ابی طالب کیوں فرماتے ہیں کہ میں موت سے اس طرح سے مانوس ہوں جس طرح سے ایک بچہ اپنے مادر کے شیر سے مانوس ہوتا ہے، یا اس سے زیادہ مانوس ہوں؟
چرا به این عاجل عنایت نداره؟
کیوں علی ابن ابی طالب کی توجہ ان سامنے کی نقد چیزوں کی طرف نہیں جاتی؟
والله ان الدنيا كم من دل احمد من برعت في باب في فم جرادت تغمسا ما لعلی ملذت تبنا و نعیم لا یبغا. چرا؟
کیوں علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ دنیا ایک ٹڈے کے منہ میں پڑے ہوئے پتے سے زیادہ قیمت نہیں رکھتی ہے میری نظر میں؟
چرا این عاجلی که محبوب شما شده پیش علی به اندازه آب دماغ بز ارزش ندارد؟
کیوں یہ دنیا کی جس میں جس پہ پوری دنیا کے لوگ مر مٹ رہے ہیں، اس دنیا کو علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ بکری کی چھیپ میں نکلنے والی کثافت سے زیادہ میرے پاس اس کی قیمت نہیں ہوا؟
وما کلا بل تحبون العاجله. بابا حب به این عاجله، حب به این عاجله و نه بدانید حب کاذب است.
کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ مولا کی نظر بہت وسیع ہے، محبت صادق تک وہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ محبت کاذب ہیں. ظاہر ہے کہ علی کی نظریں محبت کاذب پر تو نہیں ہو سکتی.
و در جای دیگر ان هؤلاء یحبون العاجلة و یذرون وراءهم یوما ثقیلا.
ایک اور آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ یہ لوگ آجلہ کے پیچھے ہیں, ناخچینوں کے پیچھے ہیں, اور ان کے بعد
یذرون وراءهم یوما ثقیلا, راہ دور میاندازن, میگن ما کاری به آخرت نداریم, اون روز سخت را فراموش میکنن, به این نقد میچسبن.
یہ اس نقد پہ لگے ہوئے ہیں جبکہ ایک سخت دن اس کے بعد آنے والا ہے, اس کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی.
یعنی امام و امام اینها طبیعت سراب گونه.
بہت خوبصورت کہ ان کا ان کے امام میں بھی یہ طبیعت سراب گونہ ہے اور ان کا امام بھی یہ طبیعت سراب گونہ ہے. امام اور امام زیر اور زبر کے فرق کے ساتھ معنی میں فرق رکھتا ہے. امام کے معنی آگے کی چیز, امام وہ کی جو آگے چلے اور آپ اس کا پیچھا کریں, وہ یہ امام ہے. اور امام جسے آپ سامنے سے دیکھ رہے ہو اسے امام کہتے ہیں. تو یہ امام بھی اور امام بھی طبیعت مادی جو کہ نقد صورت میں اسے حاصل ہے وہ ہے ان کا.
امامشان دنیا اس کا, امامشان دنیا,
دنیا ان کی, ان کے لیے امام بھی ہے, دنیا ان کے لیے امام بھی ہے.
و چون چنینن و این محبت عاجله رو دارن, کارشون به جایی میرسد که فنبذوه و وراء ظهورهم, قرآن رو پشت سر میان.
اور جب یہ ایسے ہیں کہ ان کی پوری توجہ دنیا کے اوپر لگی ہے, اسی کو امام بھی سمجھتے ہیں, اسی کو امام بھی سمجھتے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کو پشت پہ ڈال کے یہ چل رہے
ہوتے ہیں.
اس لیے کہ یہ آجلہ سے محبت کرتے ہیں.
چرا؟ چون حالا یحبون الاجره و یذرون وراءهم یوما ثقیلا, چون چنینند,
چون کہ یہ آجلہ سے محبت کرتے ہیں اور یوم ثقیل کو پشت سر ڈال کے اس کی طرف التفات کیے بغیر چل رہے ہیں.
اصلا دنبال این نیستن که یک روزی باید جواب بدن,
اس فکر میں وہ ہے ہی نہیں کہ ایک دن ان تمام باتوں کا جواب دینا ہے.
شعارشان این است, این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار. بابا این نقد نسیه رو چی کن داری؟
اون کا نعرہ یہ ہے کہ نقد لے لو یار, نسیه کے پیچھے کون پڑتا ہے.
ظلم میکنه, تعدی میکنه, تجاوز میکنه, مال یتیم میخوره, دروغ میگه, غیبت میکنه, هزاران مفسده ایجاد میکنه.
اسی عاجلہ کو حاصل کرنے کے لیے ظلم کرتا ہے, حقوق پہ ڈھاکے مارتا ہے, جھوٹ بولتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, یہ سارے کام کرتا ہے.
چرا؟ چون حب پہ کاذب داره.
کیوں یہ سب کام کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ یہ حب پہ کاذب میں گرفتار ہے, یہ آثار ہیں حب پہ کاذب کے.
وَلَذَا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, احکام قرآنی رو پشت سر می اندازه.
اسی لیے قرآن نے کہا کہ احکام قرآنی پر توجہ نہیں دیتے, احکام قرآنی کو سامنے نہیں رکھتے, یہ لوگ احکام قرآنی کو پشت پہ ڈال دیتے ہیں.
خب وقت چه می شود؟ این گروه قرآن در باره چون حرف داره,
قرآن اس گروه کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے.
به کجا میرسه کارشون؟ فاستحب العمى على الهدى,
وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عما کو اور نابینا پن کو ہدایت پر ترجیح دی ہے.
یعنی کوری کے گمراہی را بر بینائی ہدایت ترجیح دیا.
یعنی کوری کو ترجیح دیتے ہیں ہدایت کی بینائی پر.
خب یعنی چی؟ از این آیه میخواییم چیز فستحب العمى على الهدى چیه معنی؟
اس کا کیا مطلب ہوا فستحب العمى على الهدى؟
از این آیه استفاده میشه باطن دنیا کوریست. عجیبه. از این آیه استفاده می شود باطن دنیا کوری. چرا؟ چون میگه فستحب العمى.
خوب غور کنید.
یذرون الا یحبون الاجره ان هؤلاء یحبون الاجره, درست؟ فستحب العمى محبوبشون کوری. از این آیه استفاده می شود قرآن, اعجاز قرآن همینه ها,
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے, خود دقت کر آیت کے الفاظ تو یہ ہیں, یہ لوگ نابینائی سے محبت کرتے ہیں اور ہدایت کی بینائی کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ نابینائی کیا ہے؟ اس آیت نے بیان کیا تھا کہ تو کلا بل تحبون العاجلہ, تم لوگ سامنے کی انت مادی چیزوں کو سے محبت کرنے لگتے ہو. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نابینائی سامنے کی مادی چیزیں ہیں. اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ دنیا کے باطن, دنیا کا باطن جو ہے وہ نابینائی ہے.
پس حقیقت دنیا, باطن دنیا پوری.
پس اگر یہ کہیں تو بالکل صاف اور شفاف بات ہوگی کہ حقیقت دنیا اور باطن دنیا نابینائی ہے, پوری ہے.
و باطن آخرت بینائی محض ہے.
اور باطن آخرت بینائی محض ہے.
کسی که به دنبال دنیا و محبوبش دنیا کور,
وہ کہ جو دنیا کی تلاش میں ہیں, ظاہر دنیا کی تلاش میں چلنے والا شخص جب نابینائی کی تلاش میں جو نکلے وہ نابینائی تو ہوگا.
و کسی که به آخرت گرایش دارد بینا,
اور آخرت کی تلاش میں نکلنے والا شخص وہ بینا ہے.
و به سوی زندگی دیگه.
ان دو لفظوں کو سامنے رکھیے, اما اور ہدا کو, تو اس سے ایک عجیب نقطہ سمجھ میں آتا ہے.
با اون اینکه حقیقت ضلالت کوری.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ضلالت یعنی گمراہی, گمراہی کی حقیقت اندھاپن نابینائی دے,
و حقیقت هدایت بینایی است.
اور بینایی کی اور هدایت کی حقیقت بینایی ده.
این خیلی نکته عجیبی اگر بهش دقت کنید.
اگر آپ پہنچ سکے تو بہت عجیب نکتہ تھا یہ.
خب ساعت چقدر ہے؟
ٹائم کیا ہے؟
خب حالا برای اینکه این دنیا محبوبمون نشه,
اس لیے یعنی اس خاطر کہ ہم دنیا میں ہی ڈوب نہ جائیں اور دنیا ہمارا محبوب قرار نہ پائے,
خیلی ہم ضد دنیا نشیم
اور بہت زیادہ ضد دنیا بھی نہ ہوں,
چون دنیا معنی مخصوصی داره ها.
اس لیے کہ دنیا کو جو عام لوگ سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے دنیا کے معنی, دنیا کا ایک مخصوص معنی ہے.
دنیا این درخت و شجر و مدر و خانه و اینها نیستا.
دنیا سے کیا مقصد؟
دنیا
یعنی دنیا مضمون, جس دنیا کی مذمت کی گئی ہے آیات و روایات میں, اس دنیا مضمون سے مقصود کیا؟ اس دنیا میں پایا جانے والے درخت, دریا, پہاڑ, شہر, عمارتیں, مکان, گاڑی, یہ چیزیں ہیں, یہ مضمون ہیں, یہ ناپسندیدہ ہیں.
اینو انشاءاللہ نمیدونم, برای دوستان بحث نکردم. بحث نکردم, این بحث خواهیم کرد که اون دنیای مضمون همین اوهام و تخیلات است که در درون اون هست.
تو وہ دنیای مضمون کبھی انشاءاللہ آپ کو کھول کے بیان کروں گا, ابھی فی الحال سرسری طور پر رد ہو رہا ہوں تو بیان کر رہا ہوں کہ وہ دنیای مضمون یہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو اس عالم مادہ میں پائی جاتی ہیں, بلکہ ان میں دل کا الجھنا, یہ دنیای مضمون ہے.
یادتون باشه این معنیش نیست که تو خونه بنشینی بگید آقا به همه رو آمریکایی ها بیان ببرند و تمام بشه و اروپایی ها ببرند و بخورند و تمام بشه, جناب ولی هم بنشین تو خونه بگید ما ضد دنیا هستیم. نه,
اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں, چونکہ یہ گاڑی, یہ کار, یہ مکان, یہ بنگلہ, یہ کارخانہ, یہ سب چیزیں تو مضموم ہیں, لہذا میں رہوں کسی گوشے میں اور یا حق یا ہو کہتا ہوا مثلا مشغول رہوں, یہ جن کو ان کی طلب ہے وہ آ کے لے لیں, کھا لیں, پی لیں اور عیش کریں. نہیں, یہ معنی نہیں ہے.
یادتون باشا خب ولذا امیرالمومنین یہ تعبیر بسیار ظریفی داره.
سیدہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت اور ظریف تعبیر ہے.
وہ تعبیر اینه, اگر به دنیا به عنوان هدف چشم دوختی و دنیا هدف تو شد, نابینا میشی.
بہت خوبصورت تعبیر ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا پر تمہاری نظروں کا جمنا کس طرح سے ہے, تم دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتے ہو. اگر تم دنیا کو ہدف اور مقصد نہائی سمجھ کر دیکھ رہے ہو تو یہ گمراہی ہے.
ولی اگر کسی دنیا رو وسیله دید برای رسیدن به اهداف الهی, این بسیار خوبه.
لیکن اگر کوئی شخص اس دنیا کو اس نظر سے دیکھے کہ دنیا وسیلہ ہے اور اس دنیا کے ذریعے سے اہداف الہی تک میں پہنچ سکوں گا, تو یہ عین بینائی ہے.
به دنیا نگاه کنند به عنوان مبصر.
دنیا پہ اگر نظریں آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو مبصرانہ نگاہیں ڈالیں.
وہ عنوان معلم دنیا رو ببینے, دنیا معلم خوبی ہے.
کہ دنیا ایک اچھا استاد بھی ہے دنیا.
ولذا حضرت مولا فرمود من ابصر بها بصرت. من خیلی لطیفه این عبارت, من ابصر بها بصرت کو, کسی که دنیا رو ببیند و از او بصیرت بخواهد, دنیا او رو بصیر میکنه. یعنی دنیا هم کاخ دارد هم کوخ دارد, هم بیمارستان دارد هم تیمارستان دارد, هم طارق رب دارد هم قصب کالونی دارد.
یعنی حضرت فرماتے ہیں کہ من ابصرها بصرته, جو اس دنیا سے بصیرت حاصل کرنا چاہے تو یہ دنیا اسے بصیر بنا دیتی ہے. اس لیے کہ دنیا میں اگر محلات ہیں تو جھونپڑیاں بھی ہیں, اگر اچھی جگہیں ہیں, اگر اچھی عمارتیں ہیں, تعمیر شدہ عمارتیں اور آباد عمارتیں ہیں تو قبرستان بھی ہے. بقول آقا کہ اگر تاریخ روڈ ہے تو قصب کالونی بھی ہے,
یا بنگش کالونی دورتر,
یا اس سے دورتر بنگش کالونی بھی ہے. تو اس سے بصیرت حاصل کرے, خوب دقت کرے, بصیرت حاصل کرے یعنی چی, یہ معمور جگہوں کو دیکھے اور قبرستان کی بھی یاد کرے. اور اگر صحت افزا مقامات کو دیکھتا ہے تو بیمارستان اور ہاسپٹلوں کی بھی یاد کر لے کہ یہاں کسی چیز کے لیے تمام نہیں ہے, یہ ہے دنیا سے حاصل کی جانے والی.
ومن ابصر الیہا اعمت, کسی که چشمشو به دنیا بدوزه دنیا کورش میکنه.
واہ, بہت خوبصورت جملہ ہے. لیکن جس کی نگاہیں دنیا پر جم گئی اور دنیا ہی کو دیکھنے لگا, نہ دنیا سے بصیرت حاصل کرنا, دنیا ہی کو دیکھنے لگا تو دنیا اسے نابینا بنا دیتی.
بنابراین لہذا ما محبوبهای خطرناک در پیش رو داریم.
بنابراین ہمارے سامنے بہت خطرناک محبوب ہیں.
خیلی از محبوب شایستگی محبوب شدن ندارن.
جن سے بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کو محبوب نہیں بنانا چاہیے, یہ شایستگی نہیں رکھتی ہیں کہ محبوب بنے.
ولی ازام میخواب این آیه قرآن رو برای تو یه طوری معنا بکنم, ببین چقدر زیباست. عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. خوب دقت کنید در معنا کردن قرآن. عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. بابا این محبوب محبوب نیست, مصدر شره.
ای بسا تم کسی کو محبوب سمجھ کے اس کے پیچھے جاؤ جبکہ وہ محبوب تمہارے لیے خیر نہ ہو بلکہ اسی میں شر ہو تمہارے. محبوب شر, محبوب باطل.
والله یعلم و انتم لا تعلمون, به عقلتون ننازی. این همون حرفی که مرحوم ملا صدر است.
والله یعلم و انتم لا تعلمون, اس کا علم تو خدا کو ہے, تمہیں علم نہیں ہے. یہ وہی بات ہے جو ملا صدرہ ارشاد فرما گئے تھے کہ محبوب کی تشخیص میں عقل پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا بلکہ مصباح مشکات ولایت کے ذریعے سے ہمیں محبوب کو تشخیص دینا چاہیے.
این آیه میخواد به ما چی بگه؟ میخواد بگه برو در محرمتون دقت کنید، دقت کنید، راه ما رو انتخاب کنید، ببینید ما چه چیز رو محبوب میدونیم، همون رو محبوب بدونید که اگر بنا شد غیر از این راه رفتید ممکنه اون محبوب محبوب نباشه، مصدر شر باشه.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معیار قرار دو، یہ دیکھو کہ ہمارے محبوب کون ہیں اور ہم جن سے محبت کرتے ہیں اس کے علاوہ تمہاری محبت کسی سے ہے تو سمجھ لو کہ تم ہدایت کے راستے پہ ہو. لیکن اگر تم انہیں اسی راستے پہ محبت کر رہے ہو جس راستے پہ ہم محبت کر رہے ہیں، اس جن سے ہم محبت کرتے ہیں، تو سمجھ لو کہ تم ہدایت پا چکے ہو.
خدایا ما میخواییم راه تو رو ببین، محبوب رو انتخاب کنی که تو رو محبوب بدونی، به ما بگو کدامه.
پروردگارا ہم تمہارے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ہم اسی کو محبوب بنانا چاہتے ہیں جو تمہارا محبوب ہے، ہمیں دکھا تو دیں کہ وہ تمہارا محبوب کون ہے.
ما محبوب کاذب نمیخوایم داشته باشیم، ما محبوب صادق صادق میخوایم داشته باشیم.
ہم کسی کاذب کو محبوب نہیں بنانا چاہتے ہیں، ہم کسی محبوب صادق کی تلاش میں ہیں.
این سوال رو خدا جواب داد.
خدا نے جواب دیا ہے اس کا.
خیلی قشنگ قول،
خوبصورت جواب
قول. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. هم راه رو نشان داده، هم محبوب رو معرفی کرده.
اس آیت کے اندر پروردگار نے راستہ بھی دکھا دیا ہے، محبوب بھی دکھا دیا ہے. راستہ یہ ہے کہ اتباع پیغمبر کر لو، اور اس راستے سے جاؤ گے تو تم محبوب تک پہنچ جاؤ گے اور تم خود بھی محبوب خدا بن جاؤ گے.
اگر چنانچہ ان راہ رو رفتی به محبوب میرسی، و بعد که به محبوب رسیدی خودت محبوب میشی.
اگر تم اس راستے پہ چلو تو ای محب صادق تم اپنے محبوب تک پہنچ جاؤ گے، اور جب تم محبوب تک پہنچ گئے تو تم خود محبوب بن جاؤ گے.
خب تا اینجا مقداری ظاهراً راه دیگه باز شده، معلوم شده محبوب صادق کدومه، محبوب کاذب کدومه، راه وصول به محبوب صادق کدامه. تا اینجا خیلی واضح شده.
یہاں تک کسی حد تک وضاحت ہو گئی کہ محبوب صادق کیا ہے، محبوب کاذب کیا ہے، اور محبوب صادق تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. کسی حد تک وضاحت ہو گئی.
میخواییم یک قدری بر اون کلی که الان تراشیده ایم، محبوب صادق، اگر کسی محبوب خود محب خدا کنه بعد میشه محبوب خدا، یک قدری راه پیدا کنیم، جزئی تر کنیم.
اب هم اس بحث کو اور تھوڑی سی جزئی تر شکل میں پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ راستہ کھل جائے اور اذہان کے لیے آسانی پیدا ہو.
حالا ما میخواییم یه هنرمند بشیم، هنرمون هم باشه که به جایی برسیم محبوب خدا بشه. انسان خودی دلوشه دیگه.
هم فنکار بننا چاہتے ہیں. کون سا فن؟ یہ فن کہ ہم محبوب خدا بن رہے ہیں، یہ بھی ایک فن ہے. محبوب خدا بننے کا فن، وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟
چون در خدا گم شو، هنر این از خدا بذر بجرا در خدا گم شو، هنر این از خدا.
خدا میں اپنے آپ کو فنا کرو، هنر یہی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی هنر نہیں ہے.
اینجا یه نکته بسیار دقیق و ظریفی از آیات استفاده میشه، خوب دقت بکنید.
یہاں آیات سے ایک خوبصورت بات سمجھ میں آتی ہے، آپ کی توجہ چاہیے.
محبوبان الهی رو میخواییم پیدا کنیم.
اب ذرا ایک سٹیپ آگے بڑھ کر محبوبان الهی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں. خدا کے محبوب کون کون سے؟
خداوند ادهی رو به واسطه اوصاف خاصی میگه محبوب من هم.
پروردگار عالم کچھ کو ان کے مخصوص اوصاف کی وجہ سے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں.
چون اوصافی دارن محبوب خدا ہے.
محبوب بننے کے لیے کچھ اوصاف انہوں نے حاصل کیا، ان اوصاف کی وجہ سے وہ محبوب خدا ہے.
عده ای هم هستن که ذوات اونها معبود خدا هست.
کچھ وہ ہیں کہ جن کی ذات ہی معبود خدا ہے.
خوب دقت کن، خوب دقت کن،
اچھی طرح غور کن.
ذواتشان محبوب خداست، به اوصافشان کاری ندارد.
کچھ وہ ہیں کہ جن کی ذات ہی محبوب خدا ہے، ان کے اوصاف پر نظر نہیں ہے کہ اوصاف کیسے ہیں.
خوب دقت کن. گاهی میگوید ان الله يحب التوابين.
دقت کن، قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ خدا توابین سے محبت کرتا ہے.
گاهی میفرماید ان الله يحب المتطهرين.
کبھی ارشاد ہوتا ہے کہ ان الله يحب المتطهرين، خدا متطهرین سے محبت کرتا ہے.
گاهی میفرماید فان الله يحب المتقين.
کبھی ارشاد ہوتا ہے کہ خدا متقین سے محبت کرتا ہے.
ان اللہ یحب المقسطین.
کبھی خدا ارشاد فرماتا ہے کہ مقسطین سے محبت کرتا ہے.
ان اللہ یحب المتوکلین.
کبھی ارشاد ہوتا ہے کہ خدا متوکلین سے محبت کرتا ہے.
گایم میفرماید فسوف یاتی یاتی اللہ بقوم یحبهم و یحبون. خیلی فرقه.
کبھی ارشاد ہوتا ہے کہ عنقریب پروردگار ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ اس قوم کی صفت یہ ہے کہ وہ قوم خدا سے محبت رکھتی ہوگی اور خدا اس قوم سے محبت رکھتا ہوگی.
یعنی اونا به ذات خدا حب دارن و خدا به ذات اونها حب دارن.
اس کے معنی یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی محبت خدا کے ساتھ خدا کے اوصاف کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ذات خدا کی وجہ سے ہے، تو خدا کی محبت بھی ان کے ساتھ ان کے اوصاف کی وجہ سے نہیں، ان کی ذات ہی سے اس کی محبت ہے.
در حقیقت این دو دست از آیات دو چیز رو به ما میفهمونن، نه یک چیز رو.
خوب غور کریں، ہم نے دو طرح کی آیات پیش کی. کچھ آیات میں ان محبوبوں کا ذکر تھا لیکن ان کے وصف عنوانی کے ساتھ، اور اس آیات میں محبوب کا ذکر ہے ان کی ذات کے ساتھ. تو اس ان آیاتوں سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں.
آیات دسته اول بازگشتشان به این است که خدا توکل رو دوست داره، توبه رو دوست داره، تطهیر و طهارت رو دوست داره، اقساط رو دوست داره، و چون چنین از اونها صاحب این شده هم به واسطه این عناوین اونها محبوب شدن.
ان پہلی آیتوں میں توابین سے خدا محبت کرتا ہے عنوان ذکر کیا، عنوان تواب، اس سے پتا چلتا ہے کہ خدا کو توبہ سے محبت ہے. اور دوسری آیت میں طہارت کا ذکر کیا، متطہرین کہا، معلوم ہوتا ہے طہارت سے محبت ہے، معلوم ہوتا ہے توکل سے محبت ہے، معلوم ہوتا ہے تقویٰ سے محبت ہے، معلوم ہوتا ہے عدل و قسط سے محبت ہے. عنوان کا ذکر کیا، عنوان سے پتا چلتا ہے.
پس این عناوین باعث شده اونها محبوب بشن، نه ذات اونها محبوب.
پس معلوم ہوتا ہے کہ یہ عناوین اور یہ اوصاف باعث ہوئے ہیں کہ خدا ان سے محبت کرے، نہ ان کی ذات.
خب میخوام چی بگم اینجا؟ میخوام بگم توابین جدان، متطهرین جدان، متوکلین جدان، مقسطین جدان، اینها به واسطه این اوصاف عرضن و طبعن محبوب خدا شدن. اما بعضی ها تو دنیا پیدا میشن که ذاتن محبوب خدا هستن. اون کیه؟ فردا علم رو به دست کسی؟ اینجا سخن از ذات هست، نه سخن از صفات. چی می شود این بشری قدری ترقی کنه بفهمه؟
خوب غور کر لیں کہ ان میں عنوان کے ساتھ خدا نے نام لیا ہے، اور اس آیت میں کہا کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے اسی طرح جیسے یہ خدا سے محبت کرتے ہیں, اس کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون ہے, یہ قوم کون ہے, اس کو پہچاننا چاہتے ہیں. تو واقعہ خیبر میں جو حضرت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا اس پر غور کیجئے کہ کل میں اس مرد کو میدان میں بھیجوں گا کہ جو کرار غیر فرار ہوگا اور خدا اور اس کے رسول سے یہ محبت کرتا ہوگا اور خدا اور اس کے رسول بھی اس کی ذات سے محبت کرتے ہوں گے. یہاں اوصاف کا ذکر نہیں, اگرچہ اوصاف ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ تواب نہیں ہے یا متطہر نہیں ہے, وہ اوصاف ہیں لیکن نظر اوصاف پر نہیں ہے, نظر ذات پر
نہیں. آیات دست دوم این جمله یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین بعد آدرس میده یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون فی الله لقمة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. قرآن
یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم اے اهل ایمان تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو جائے تو خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے, بے شک مرتد ہو جائے خدا ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ اس قوم کی صفت یہ ہوگی کہ وہ قوم خدا سے محبت کرتی ہوگی اور خدا اس سے محبت کرتا ہوگا. اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین یہ مؤمنین کے سامنے تو نرم ہیں مگر کافروں کے اوپر بہت سخت ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم اللہ کی راہ میں یہ جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت گر کے ملامت سے یہ پریشان نہیں ہوتے. فضل اللہ ان کے یہ ان اوصاف پر مشتمل ہونا خدا کا فضل ہے ان کے لیے کہ من یشاء خدا جسے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے.
در صدر آیه تحدید من یرتد منکم عن دینه
یہ آیت کے آغاز میں دھمکی ہے کہ مرتد ہونے والوں کے لیے
تحدید ہے. کجا میخواید بگید چی کنید بگید اثری داری
تمہارے مرتد
بعد وقتی شما خودتون
تمہارے مرتد ہونے سے خدا کے سر میں درد ہوگا.
خداوند خداوند قادر به جای شما کسان دیگر میاره.
تو مرتد ہو جاؤ خدا کا کیا بگڑے گا, کسی اور کو پیدا کر.
اگه به دنبال آمریکا رفتید یه کسی عده دیگه پیدا میشن جانشین شما ها بشن.
تم اگر امریکہ کی طرف جھکتے ہو جھک جاؤ, یہ تمہاری بساط ہے. کسی خدا ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ وہ عزیز ہیں.
وین تتخط وین تتولو اگر پوش کردید و برگشتید یستبدل قومن خیر
اگر تم پیٹ پھیر کے لوٹ گئے تو تمہاری جگہ پر ایک اچھی قوم آ جائے.
ثم لا یکونو امثالکم بله دیگه اونا مثل شما نیستن. بله اونا محکم هست لا یخافون فی الله لومت الله
وہ تمہاری طرح نہیں ہے کہ پیٹ پھیر کے میدان جنگ سے بھاگ جائیں بلکہ وہ جنگ کے لڑنے والے ہیں.
ناراحت نباشید شما مرتدان را میبرد یک نسل دیگر کارفرما کارفرما مدیر مدبر شایسته می آورد.
بے فکر رہیں تمہیں بھاگنا ہے بھاگ جائیں, تمہاری جگہ پر شایستہ لائق اور مدیر اور مدبر ایک قوم کو بٹھا دے گا خدا.
این کار کار سختی نیست,
یہ خدا کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے.
ان یشا یذهبکم و یأتی بخلق جدید
تو تمہیں ہٹا کے ایک نئی مخلوق کو بٹھا.
و ما ذلک علی الله و عزیز
ولی خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں.
پس باید محبوب خدا شد.
پس صحیح راستہ یہ ہے کہ محبوب خدا بننے کی کوشش کریں.
خدا اگر کسی تونست محبوب خدا بشه
اگر کوئی خدا کا محبوب بن سکے
چی میگی؟
تو کیا ہوگا؟
یه نکته دقیق چرا علی مونده؟ چرا مونده؟ چرا غصه مونده؟ مگر متوکل آب نبس به قبر ابو عبدالله؟ چرا مونده؟ مگر همه دست به دست هم ندادن که نابود کنن؟ چرا مونده؟
آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج تک باوجود کہ تمام حکومتیں ان کی ان کے مخالفت میں آئیں اور جتنا ان سے ہو سکا پروپیگنڈا کیا مگر علی آج بھی زندہ ہیں حسین آج بھی زندہ ہیں
چرا چشو
کیا ہوا ہے یہ نوٹ
یہ ظریف
یہاں ایک ظریف نقطہ ہے
باوجود کہ کل نظام آفرینش جنود الهی هست
تمام نظام کائنات و نظام آفرینش خدا کی فوج یہ پورا نظام خدا کا ہے
وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
اللہ کی فوج ہیں یہ سب جنود لشکر ہیں
سب حالا اگر کسی محبوب خدا شد محبوب جنود او نمیشود
کیا کہنے ہیں خوب غور کر خوبصورت نقطہ ہے اگر کوئی مرتبہ محبوبیت خداوندی پر فائز ہو گیا اور محبوب خدا قرار پایا تو خدا کی ان تمام لشکریوں کا محبوب نہیں ہوگا
ہمیں موچی او نہیں شام
کیا سب کے سب اس محبوب کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے
للہ جنود السماوات والارض
نظام کائنات کو کہا جنود جنود خداوندی ہیں خدا کے لشکر ہیں
ہمیں لشکر خدا
سب لشکر خدا ہیں
علی محبوب خدا
علی محبوب خدا ہے
حال کہ علی محبوب خدا پس محبوب جنود اللہ ہے
خدا کا محبوب ہے تو جنود اللہ کا بھی محبوب ہے
حالا کہ محبوب جنود اللہ هست پس جنود الله مطیع او هستن
جب جنود الله کا محبوب ہے تو ہر محبوب کے سامنے محب مطیع بنتا ہے جنود الله علی کے مطیع ہیں نظام کائنات مطیع علی ہے
محبوب خدا بشین
ہنر یہ ہے کہ محبوب خدا بن جاؤ اصل کام یہ ہے
این روایت رو قبلا هم شاید براتون گفتم کسی آمد ظاهرا گفتم امام صادق رفت مهمان کسی شد تخت و سریری داشت ظاهرا اینو گفتن نه امام حضرت صادق سلام الله علیه رفت مهمان آقایی شدم سریری بود آقا رو اون سریر نشستن اون رفت چیزی بیاره برای پذیرایی از حضرت
حضرت امام صادق کسی کے گھر میں مہمانی کے لیے گئے اور ایک تخت پہ ان کو بٹھا دیا گیا اور کچھ اور پذیرائی کے لیے لانے کے لیے صاحب خانہ چلا گیا
بعد که حالا آبی چایی میتونیدن بود پتی چیزی آورد حضور فرمان نفرد کنید دید حضرت تبسم رو فرماید
جب وہ شخص گیا اور لوٹ کے آیا پتہ نہیں کیا لایا چائے آب یا دودھ پتی جو بھی لایا لے کے آیا تو حضرت متبسم ہوئے ان کی طرف مسکرائے
خب صاحبخونه از حضرت علت تبسم رو پرسید
میزبان نے حضرت سے تبسم کی وجہ پوچھی
او حضرت به او فرمودن تو دوتا کبوتر زیر این تخت داری؟ زیر این سریر داری؟
حضرت نے اس سے کہا کہ اس تخت کے نیچے کیا تم نے دو کبوتر پال رکھے ہیں؟
از کت بلا
کہا ہاں
اون تنده من از گفتگو این دو کبوتر نرماده
میں جو مسکرایا ہوں تو تمہارے کسی کام کی وجہ سے یا تمہارے وجہ سے نہیں بلکہ یہ کبوتر آپس میں کچھ کہہ رہے تھے ان کے کہنے سے میں مسکرا رہا ہوں
وہ آقا میں کچھ بھی گفتن وہاں
کہا مولا مجھے بتائیے کہ یہ آپس میں کیا کہہ رہے تھے ایک دوسرے سے
حضرت فرمود کبوتر نر یا کبوتر ماده میگفت تو زیباترین عروس جهان
یہ نر کبوتر مادہ کبوتر سے کہہ رہا تھا کہ تم دنیا کی خوبصورت ترین دلہن ہو
چشمان آنچنانی
تمہاری نظریں ایسی نگاہیں ایسی
سینے آنچنانی
تمہاری فلاں حصہ ایسا
کاہای آنچنانی
تمہارے پاؤں ایسے خوبصورت
و چون تو زیباترین عروس جہانی من تو رو از ہمیں بیشتر دست
اور چونکہ تم دنیا کی خوبصورت ترین دلہن ہو لہذا میں سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا
ہوں اما یادت باشه این آقا که رو تخت نشسته او رو بیشتر دوست دارم
لیکن یاد رکھنا اے دلہن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن یہ جو آغا تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں.
للہ جنود السماوات
والارض. للہ جنود السماوات والارض. یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ اشکریان خداوندی ہے وہ سب محب امام صادق ہیں.
امام صادق محبوب خدا. پس محبوب لشکریان خدا.
امام صادق محبوب خدا ہیں لہذا خدا کے لشکریوں کے بھی محب ہیں.
چه می شد ما این ذرائف خلقت رو می فهمیم.
کاش که هم این ذرائف خلقت سے آشنا ہو.
پس عرض می کنیم خدایا و الحمنی ولحن به ذکرک الى ذکرک.
یہ دعا معجات شعبانیہ کے جملات ہم بطور دعا عرض کرتے ہیں. خداوندہ ہمیں الہام فرما وہ شیفتگی کہ اس شیفتگی کی وجہ سے میں تمہارے ذکر کے ذریعے سے تم تک پہنچوں.
و اللہم انی اسألک حبک.
پروردگارہ میں تم سے تمہاری محبت طلب کرتا ہوں.
وحب من یحبک.
اور خداوندہ ان کی محبت بھی طلب کرتا ہوں کہ جن سے تم محبت رکھتے ہو.
وحب کل عمل یوصلنی الی قربک.
خداوندہ ہر اس عمل سے محبت کرتا ہوں جو مجھے تم تک پہنچا دے.
وحبی حبی کمال الانقطاع الیک.
پروردگارہ مجھے عطا فرما وہ کمال انقطاع جس کے نتیجے میں میں تم تک پہنچوں.
وانر ابصار ضیائنا بقلوبنا بضیاء نظرک علیک.
وانر نورانی فرما ہماری نگاہوں کو ہمارے دل کے نور کے ذریعے.
حتی تحرق ابصار القلوب حجبا نور.
تاکہ دل کی نگاہوں کے ذریعے سے نور کے حجابوں کو میں چیرہ کر سکوں.
فتصل الی معدن العظمہ.
نتیجے میں میرا دل معدن عظمت تک پہنچا.
وتسیر ارواحنا معلقة بعز قدسك.
اور ہمارے ارواح تمہارے عز قدس میں معلق ہو جائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز تو یادتون بھائی ان روایتوں میں بہت زیادہ کریں.
مادر
مسجد نشسته بودیم که مرد وادی هشین آمد. این روایت از انس ابن مالک. انس ابن مالک. اونجا بعد من نقل کردم مادر اشتباه کردم.
انس ابن مالک.
انس ابن مالک.
بعد اینکه حدیث دیگه گفته که ایمان کسی کاملا کامل نمیشود تا من را برای خدا نخواهد. این از که
یادم
میاد.
اونجا
همیشه
میگه. باید.
و این یک چیز هم هست که نباید اهل مدینه اعراب وادی هشین از پیغمبر جدا بشوند. این
آیه. Oh, yeah.